کا بہت عارضی تھوڑے دن کا, صرف جوانی کے کچھ ایام ہیں کہ جس میں حسین دلکش دلچسپ اور رنگین اور سنگین معلوم ہوتا ہے, اور یہ ایام عارضی ہیں تھوڑے دن کی بات ہے. کہ وہی جب بڑھاپے سے اس کی جوانی کی قبر اور اس کے حسن کی قبر جب بڑھاپے کی قبر میں جائے گی, اس کا حسن بڑھاپے کی قبر میں جائے گا, اس وقت کیا عالم ہوگا. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ ان حسینوں سے نظر بچانے میں میں نے غم بھی بڑے اٹھائے. فرمایا ایک تو اس بات کا اظہار فرمایا حضرت والا دعوت برکاتم نے کہ عشق بازی کے اسرار و رموز کو ہم بھی سمجھتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں حسن کی دلکشیاں اور رانائیاں. دیکھنا کتنے رومانٹک لفظ بولے نا, دلکشیاں اور رانائیاں اور حسن کی بہاریں. فرمایا یہ اللہ والے بھی سمجھتے ہیں, ملا بھی سمجھتا ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ان کی عقلوں میں اللہ والوں کی صحبت اور علم کا اور تقویٰ کا جو نور عطا فرماتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ تصویر کے دونوں رخوں پر ان کی نظر ہوتی ہے, اور تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ان کا حسن عارضی ہے. تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ حسین ہے, اور دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ حسین میری نہیں اور اس کا حسن عارضی ہے. یہ دوسرا رخ بھی تو ہے. دوست نے اپنے دوست سے کہا نا, ایک صاحب نے اپنے دوست سے کہا کہ میرے ابا سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں. کہ اچھا وہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان کی ایک ہی آنکھ ہے, اس لیے وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایک ہی آنکھ ہے. تو میرے پیارے دوست, حسن عارضی ہے, لہذا اس لیے فرمایا کہ ان حسینوں سے نظر بچانے میں میں نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں. بیٹا آپ ادھر بیٹھ جاؤ, آپ اس طرف آ جاؤ. ان حسینوں سے نظر بچانے میں میں نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں, غم اٹھائے ہیں جو نظر بچانے کی تکلیف ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب اتنے غم کیوں اٹھائے, دیکھ لو غم ہی نہیں ملے گا, دیکھ لو گے تو نہ غم ملے گا نہ غم اٹھاؤ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیکھنے سے بھی غم ملتا ہے, حسینوں کو دیکھنے سے بھی غم ملتا ہے اور نہ دیکھنے سے بھی غم ملتا ہے. اب ان دونوں غموں کا فرق دیکھیں. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ پہلے حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی ایک بات کہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت جب میں حسینوں سے نظر بچاتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا جب آپ ان پر نظر ڈالتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے مخلص آدمی تھے, انہوں نے کہا کہ حضرت تکلیف تب بھی ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ اچھا جب دیکھتے ہیں کتنی دیر تکلیف ہوتی ہے اور جب نہیں دیکھتے تو کتنی دیر تکلیف ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جب نہیں دیکھتا تو 3 منٹ تکلیف ہوتی ہے اور جب دیکھتا ہوں تو 3 دن تکلیف رہتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ بھائی خوشی فیصلہ کر لو, تکلیف دونوں طرف ہے, نہ دیکھنے کی تکلیف اٹھاؤ جو 3 منٹ ہے یا دیکھنے کی تکلیف اٹھاؤ جو 3 دن ہے. 72 گھنٹے اور 1 گھنٹے میں 60 منٹ اور 24 گھنٹے کے اندر 1440 منٹ, 4500 منٹ کے قریب تم غم اٹھاؤ گے اور 1 3 منٹ کا غم ہے. خود ہی فیصلہ کر لو. مرشد نے فرمایا اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اب حضرت کی تقریر ہے. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب حسین کو دیکھا نہیں, معلوم ہی نہیں اس کے گیسو دراز ہے کہ نہیں, یعنی لمبے بال ہے کہ نہیں, اس کی آنکھیں اس کے ابرو، اس کی پلکیں، اس کے عارض و رخسار، اس کی ناک کی اٹھان مثل پٹھان، اس کے ہونٹ، اس کا سراپا کچھ دیکھا ہی نہیں نا، اب کیا یاد کرے گا؟ جب دیکھا نہیں تو یاد کیا کرے گا؟ لہذا غم آیا، اس غم کا کیا نام ہے؟ میرے مرشد نے اس غم کا نام رکھا غم حسن نامعلوم، غم حسن نامعلوم، یعنی وہ حسن جو معلوم ہی نہیں، نہ آنکھیں کا پتا، نہ کان کا پتا، نہ چال کا پتا، کچھ پتا ہی نہیں، تو اس کے کیا نام ہے؟ حسن نامعلوم. اور یہ غم کیا ہوا؟ غم حسن نامعلوم. اور وہ غم اب دیکھ لیا کہ لمبے بال، کنچا آنکھیں، ہرن جیسی آنکھیں، شربتی ہونٹ، لال لال ٹماٹر جیسے گال، مستانہ چال، اور ان حسینوں کرنے کر دیا ہمیں بے حال. اب دیکھ لیا، اب غم معلوم ہے. اب اس غم کا کیا نام ہے؟ اس غم کا نام ہے غم حسن معلوم. ایک غم کا کیا نام ہے؟ غم حسن نامعلوم. اور دوسرے غم کا نام ہوا غم حسن معلوم. فرمایا جس کا معلوم ہے اس کا تو آپ خیال پکا سکتے ہیں، جس کا معلوم نہیں ہے اس کو کیا یاد کرو گے؟ لیکن ایک فرق اور بھی ہے میرے پیارے مرشد، میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں ایک فرق ہے. ایک غم حسینوں سے نظر بچانے کا ہے اور ایک غم حسینوں کو دیکھنے کا ہے. دونوں غم، نظر ڈال کر بھی غم ہے اور نظر بچا کر بھی غم ہے، لیکن ان غموں میں بڑا فرق ہے. تو فرق ایسا ہی فرق ہے. غم کا، دونوں کا نام غم ہے لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. وہ فرق ایسا ہی ہے کہ جیسے دو ہرن ہیں، دونوں ہرن گھاس کھاتے ہیں لیکن ایک ہرن گھاس کھاتا ہے تو اس کے جسم میں وہ گھاس جا کر پیشاب اور پخانہ بناتا ہے، اور دوسرا ہرن جب وہ گھاس کھاتا ہے تو اس کے نافے کے اندر مشک پیدا ہوتا ہے. کہنے کو دونوں ہرن ہیں، نام دونوں کا ہرن ہے، لیکن ایک ہرن وہ ہے کہ جو حامل مشک ہے، اور ایک ہرن حامل نجاست ہے، اور ایک ہرن حامل خوشبو ہے، اور ایک ہرن حامل بدبو ہے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں بھائی؟ تو غم تو دونوں ہیں، لیکن ایک غم بندے کو اللہ سے دور کر رہا ہے اور ایک غم بندے کو اللہ کے قریب کر رہا ہے. لہذا حسینوں کو دیکھ کر بندہ اللہ سے دور ہو رہا ہے اور نظر بچا کر اللہ کے قریب ہو رہا ہے. فرق نہیں ہوگا؟ کتنا بڑا فرق ہے دونوں غموں میں. ایک فرق اور ہے، وہ یہ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ تعالی لعنت فرمائے ناظر پر، یعنی حسینوں کو دیکھنے والے پر. ایک صاحب میرے مرشد کے پاس آئے تو حضرت نے ان سے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت منظور کالونی میں رہتا ہوں. تو میرے مرشد نے ان سے فرمایا ناظر کالونی میں نہ رہنا. پھر حضرت نے یہ شعر فرمایا، اسی وقت یہ شعر پڑھا، اختر وہی اللہ کا منظور نظر ہے، اختر وہی اللہ کا منظور نظر ہے، دنیا کے حسینوں کا جو ناظر نہیں ہوتا. اختر وہی اللہ کا منظور نظر ہے، دنیا کے حسینوں کا جو ناظر نہیں ہوتا. جو دنیا کے حسینوں کو، ان عورتوں کو اور ان لڑکوں کو نہیں دیکھتا اور اس غم کو برداشت کرتا ہے، نظر بچانے کا غم اٹھاتا ہے، یہی وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا منظور نظر فرماتے ہیں. اللہ بدنظری کرنے والے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ، اللہ تعالی لعنت فرمائے. آپ سوچیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں، لعنت کی بد دعا، اور لعنت کی کیا معنی؟ البعد عن الرحمت، اللہ تعالی کی رحمت سے دوری. لعنت کی کیا معنی؟ رحمت سے دور ہو جانا. لعنت جو ہے پانچ انگلیاں دکھانے کا نام نہیں ہے، کسی کو کہا لعنت ہو نہیں، بلکہ اللہ تعالی کی رحمت سے یہ شخص دور ہو گیا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ امت کی مغفرت کیسے ہوگی، آپ نے فرمایا اللہ تعالی کی رحمت سے. تو جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، ہم کہاں جائیں گے بھائی؟ اگر لعنتی کام کریں گے تو لعنتی کام کر کے ہم اللہ تعالی کی رحمت کو کیسے پائیں گے؟ رحمت کا سایہ تو ہم نے اپنے اوپر سے ہٹا لیا، اب جو عذاب آ جائے، جو مصیبت آ جائے میرے دوستو کم ہے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ لعنت فرمائے ناظر پر، یعنی بدنظری کرنے والے پر، جو عورتوں کو دیکھتا ہے اور دوسروں کی ماں بہنوں کو تانگتا ہے، اور وہ لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو ان کو بھی دیکھنا. لا یجوز النظر من فرق الى قدمی، سر سے لے کر پاؤں تک ان کو دیکھنا جائز اور درست نہیں ہے ایسے لڑکوں کو. بدنظری کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. اور میرے مرشد نے ایک بات اور سمجھائی، فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، اس کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سامنے نگاہ رکھے، کیونکہ بدنظری سے بچنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا موٹر سائیکل چلانے والے یا گاڑی چلانے والے کے لیے کہ وہ حسین سامنے آئی اس نے سر نیچے کر لیا اور سیدھا اسی حسین میں گھس گیا، اسی کو ٹکر مار دی، اب وہ نظر کیسے بچائے. ہاں البتہ اتنا تو ضرور ہے کہ جو آدمی موٹر سائیکل والے کے ساتھ بیٹھا ہے یا گاڑی والے کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کو ادھر ادھر تاکنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کیوں دیکھتا ہے؟ ڈرائیور کافی ہے وہ، جی میں اس لیے دیکھتا ہوں تاکہ اس کو بچا سکوں. تو جب یہ اکیلا چلائے گا تو تم بچاؤ گے اسے بھائی؟ جب ابھی بھی اللہ بچائے گا تو سب بھی اللہ بچائے گا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں البتہ اب موٹر سائیکل چلانے والے کو یہ این او سی تو نہیں ملے گا کہ جائے ٹھیک ہے بھائی تم ہر ایک کو چاہو دیکھتے پھرو، کیونکہ تمہاری مجبوری ہے، ایسی مجبوری نہیں ہے. تو حضرت والا نے فرمایا کہ اب وہ اپنی نگاہوں کے زاویوں کو محدود رکھے. وہ کیسے؟ فرمایا کہ وہ اس طرح سے نظر ڈالے جیسے جب ٹرین چلتی ہے، جب ریل گاڑی چلتی ہے تو درخت تو نظر آتے ہیں لیکن اس کے پتے نہیں گنتا، پتہ چلتا ہے کہ جی درخت ہے. ٹرین تیز چل رہی ہے، بس تیز چل رہی ہے، بعض مرتبہ یہ بھی نہیں معلوم چلتا کہ کون سا درخت ہے، نیم کا درخت ہے، آم کا درخت ہے، جامن کا درخت ہے، چیکو کا درخت ہے. تو فرمائے اسی طرح سے جب موٹر سائیکل چلاؤ یا گاڑی چلاؤ تو اپنی نظر ایسے رکھو کہ کوئی ہے. کون ہے؟ پنکی ہے، سویٹی ہے، پریٹی ہے، بیوٹی ہے، اس کی خبر نہ ہو کہ کون سے رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، میچنگ کا دوپٹہ کون سا ہے، شلوار کا کلر کون سا ہے، اور اس کی عمر کتنی معلوم ہوتی ہے، اور کس کالج کی اسٹوڈنٹ ہے، اور کس گاڑی کے انتظار میں ہے. اتنی تفصیل کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اور کس گلی سے نکلی ہے، پوری تفصیل لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے کہ کوئی ہے، کون ہے، کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کب سے ہے، اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے. لہذا فرمایا کہ اپنی نظروں کو محدود رکھو. اس نظر کا نام ہے طائرانہ، جیسے جہاز اوپر سے ہو. جی پتا جی ایک چیز ہے، یہ نظر طائر کہتے ہیں، طائر کہتے ہیں جہاز کو، طیارہ اسی سے ہے نا، تو طائر اڑنے والا. تو طائرانہ نظر سے دیکھے، غائرانہ نظر سے نہ دیکھے کہ غور سے دیکھ رہے ہیں، سارے پتے گن رہے ہیں. بھی پتا چلا لیا کہ لینسز کون سے کلر کے پہنے ہوئے. ان اس غائرانہ نظر کی ضرورت نہیں ہے, بس طائرانہ نظر کافی ہے کہ پتا چلے جی کوئی ہے تاکہ ٹکر نہ ہو. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. حدیث شریف میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لعنت کی بدعا دی ہے, فرمایا کہ اللہ اکبر, طائف کے بازار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی گئی, آپ نے بدعا نہیں دی. کتنے ایسے واقعات, آپ کو کتنی تکالیف دی گئی, آپ نے بدعا نہیں دی, لیکن بدنظری کرنے والے کو بدعا دے رہے ہیں. اتنا اللہ سے دور کرنے والا عمل ہے کہ بس. فرمایا کہ دیکھو مومن کا جو قلب ہوتا ہے, مومن کا جو دل ہوتا ہے, وہ 90 ڈگری زاویہ قائمہ بھی جس کو کہتے ہیں, 90 ڈگری کے ساتھ وہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہتا ہے. انسان جب کوئی نماز نہیں پڑھی دل ایسے ہو جاتا ہے, 25-30 ڈگری پھرا, توبہ کی, نماز پڑھ لی, پھر دل واپس ہو گیا. ہر گناہ کا یہی عالم ہے. لیکن میرے مرشد میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں دو گناہ عجیب ہے, دو گناہ بہت عجیب ہے. ایک تو داڑھی کا گناہ. داڑھی منڈانے والے کا عالم یہ ہے کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے تو ایک فرشتہ مستقل اس کا گناہ لکھ رہا ہے, چاہے داڑھی منڈائے چاہے ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھے. وہ آدمی تلاوت بھی کر رہا ہے, روزے سے بھی ہے, اور نماز بھی پڑھ رہا ہے, ذکر بھی کر رہا ہے, لیکن فرشتہ مسلسل گناہ لکھ رہا ہے. اور فرماتے ہیں داڑھی رکھنے کی کتنی عجیب ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھے, لیکن ایک مٹھی داڑھی رکھی, اب یہ سو بھی رہا ہے فرشتہ نیکی لکھ رہا ہے, یہ کھانا بھی کھا رہا ہے فرشتہ نیکی لکھ رہا ہے. فرمایا کیسا عجیب ہے یہ عمل کتنا عجیب ہے. تو فرمایا یہ گناہ عجیب ہے داڑھی منڈانے کا, کہ مستقل یہ عبادت کے باوجود گناہگار لکھا جاتا ہے. تاکہ عابد گناہگار ہو گیا یہ. اور فرمایا دوسرا گناہ بدنظری کا گناہ ہے کہ 90 ڈگری اس کا دل اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہے 90 ڈگری کے ساتھ. فرمایا عام گناہ میں تھوڑا سا پھرا توبہ کی واپس آ گیا, لیکن فرمایا کہ جب بدنظری کرتا ہے تو دل کیسے ہوتا ہے, 90 ڈگری یوں پھرا, 90 ڈگری یوں پھرا, کتنا ہو گیا 180. اتنا انحراف ہوتا ہے دل کا, دل اتنا پھرتا ہے کہ وہ دل پہلے جو 90 ڈگری اللہ تعالی کی طرف متوجہ تھا, اس دل کی جو پیٹھ ہے وہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے, اب اس دل کا رخ حسینوں کی طرف ہو جاتا ہے, بالکل ایسے پھر جاتا ہے قبلہ. وہ دل اللہ کی طرف جا, بالکل پیٹھ اب اللہ کی طرف ہوگی, اور وہ دل اس حسین کی طرف. اب اس شخص کا عالم یہ ہے کہ یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے تو دل اس کا کہیں اور ہے, دل نہیں لگتا. اس لیے تو میرے مرشد فرماتے ہیں تم عبادت کی کیا بات کرتے ہو, ایسے شخص کا دل تو دنیا کے کام میں بھی نہیں لگتا, یہ دنیا کا بھی نہیں ہوتا. میرے مرشد نے سنایا تھا, فرمایا کہ ہمارے اعظم گڑھ ہندوستان کے اندر پھول پور میں ایک شخص تھا, وہ لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا. دل پھنس گیا, جائز نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ شادی شدہ آدمی, اور فرمایا کہ اس کا جنرل اسٹور تھا اور قصبے کا سب سے بڑا جنرل اسٹور. فرمایا ایک زمانہ ایسا آیا کہ اس کے اسٹور پر الو بول رہے تھے, اور اس شخص کی صحت کا عالم یہ تھا کہ آنکھیں اندر کو دھس گئی اور گالوں کی ہڈیاں نظر آنے لگی, وہ جو سرخ و سفید تھا بالکل چہرہ پیلا ہو گیا, ہڈیاں نظر آنے لگی, خون جیسے ختم ہو گیا اس کے جسم سے. عشق بازی کا یہ انجام ہے, جوانیاں برباد ہو گئی. میرے مرشد فرماتے ہیں سنبھل کر رکھ قدم, سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں, سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں، یہ جو حسن ہے یہ فانی ہے یعنی تھوڑے دن کا ہے، اور پھر اس کی بہار عارضی بہار ہے. سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں، کیوں ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بہرے جوانی میں. ہزاروں جوانوں نے اپنی زندگیاں برباد کر ڈالی ان لیلاؤں کے چکر میں، ننگی فلموں کے چکر میں، عشق بازیوں کے چکر میں، اور غسل خانوں کو آباد کرنے کے چکر میں. رومانٹک لائف نے ہزاروں زندگیاں برباد کر ڈالی. فلمیں دیکھنا، تصویریں دیکھنا، عشق بازیاں اور غسل خانوں کے اندر اپنی جوانیاں ضائع کرنا، لیلاؤں کے چکر میں لیلا کی گلی کا طواف کرنا، نتیجہ یہ ہوا زندگیاں برباد ہو گئی. ایک دو نہیں، دس بیس سو نہیں، ہزاروں مثالیں ایسی ہیں کہ زندگی برباد ہو گئی. کیونکہ جس چیز پر مرتا ہے، وہ چاند جو نا چودھری کے چاند پہ مرتا ہے، بڑی شاعری کی جاتی ہے اس کے لیے، چاندنی پر بھی، چاند کی چاندنی پر بھی اور چودھری کے چاند پر بھی. مہ کامل فل مون، چودھری کا چاند ہو یا آفتاب ہو، جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو. کن میرے پیارے دوستو، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت دعا سکھائی کہ جب دعا چاند کو دیکھو تو دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بکا من شر ھذا الغاسق. یہ ڈوبنے والا ہے چاندی کا چاند، پناہ مانگتا ہوں میں ڈوبنے والے چاند کے شر سے، کہ ڈوبنے والا ہے نا چاندی کا چاند، تو ہر وقت نہیں رہتا نا. بس یہی میرے پیارے دوستو، یہی عالم حسینوں کا ہے کہ حسن کو، ان کا حسن ایک سا نہیں رہتا، عارضی ہے. ہر حسین بڈھی ہوگی، نانی ہوگی، لڑکا نانا اور دادا ہوگا، لڑکی نانی اور دادی بنے گی. کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، اور ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا اور کوئی دادی ہوئی. اب دادی اماں پوپلے منہ کے ساتھ چلی آ رہی ہے لاٹھی ٹیکتے ہوئے، اور دانتوں کو نکال کر اس پر ٹوتھ برش کر رہی ہیں کولگیٹ کا. چمکدار دانت کہاں گئے بھائی؟ اب ان کا موبائل نمبر لیا جائے گا یا موبائل پر مس کال دیں گے؟ کیا عالم ہے. اس لیے فرمایا کہ سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں، کیوں ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بہرے جوانی میں. جوانی کے سمندر میں ہزاروں جوانوں کی جوانیاں برباد ہو گئی. ڈال کر ان پر نگاہ شوق کو، ڈال کر ان پر نگاہ شوق کو، جان آفت میں نہ ڈالی جائے گی. یعنی بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں، چلو آؤ یار ذرا شاپنگ کو چلیں، سی ویو کے چلیں، ذرا مختلف ویوز تو دیکھیں. اس ویو کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو بدلے، اپنے نقطۂ خیال کو بدلے کہ لیلا کیسے بجائے مولا کی طرف نظر کیوں نہیں جماتا، اپنے نقطۂ خیال کو، اپنا مرکزی خیال مولا کی محبت کیوں نہیں بناتا. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر لیلا کو اس کے زمانے کا شمس الدین تبریزی مل جاتا تو وہ اس کے عشق لیلا کو عشق مولا سے بدل دیتا. کیوں؟ میرے مرشد فرماتے کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دل کی غذا محبت کرنا ہے. دل کی غذا کیا ہے؟ محبت. جیسے میدے کی غذا نا اچھا کھانا کھانا، اچھا کھانا کھائے گا صحت عمدہ ہوگی. فرمایا اسی طرح سے دل کی غذا بھی محبت ہے، محبت ہونی چاہیے، مزاج ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ نے محبت ہماری جانوں میں رکھی ہے، لیکن لیلاؤں کے لیے نہیں، اپنے لیے. ایک جگہ میرا سفر تھا تو جملہ میری زبان سے نکلا, وہ جملہ یہ تھا کہ جن لوگوں کا مزاج جتنا زیادہ رومانٹک ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں اتنا زیادہ تیز جا سکتے ہیں. تو ایک صاحب وہاں بیٹھے تھے, ایسے چونکے, کہہ رہے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا بھائی میں بے خیالی میں یہ جملہ نہیں بول رہا, بہت سوچ سمجھ کے میں نے اپنے شیخ کے جملے کو نقل کیا ہے, یہ جملہ میرا نہیں ہے, میرے مرشد کا جملہ ہے کہ جن لوگوں کا مزاج جتنا رومانٹک ہے وہ اللہ کی محبت میں اتنا زیادہ تیز جا سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں میں عشق اور محبت رکھی, اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم اللہ کی محبت سیکھتے نہیں ہیں, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی محبت کے اس مادے کو لیلاؤں پر فدا کر دیتے ہیں. اگر ہم کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لیں تو وہ کیا کرے گا کہ ہماری گاڑی کے کانٹے کو ذرا بدل دے گا, کانٹا بدلتے ہیں نا, ریل کی پٹری جو ہوتا ہے اس کا دو ٹریک نکلنے ہیں, کانٹا کرو تو ادھر جائے گی, کانٹا رکھو تو ادھر جائے گی. یہی ہے, ایک آدمی ریلوے میں انٹرویو کے لے گیا تو اس نے کہا کہ ہم آپ کو اسٹیشن پر اگر رکھیں گے, اگر دو ریل گاڑیاں آپس میں سامنے آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا اصل میں ریڈ سگنل دوں گا, اس نے میں پٹری کانٹا بدل دوں گا پہلے کا, اگر آپ کانٹا نہ بدل سکے کہ ریڈ سگنل دوں گا, اگر ریڈ سگنل نہ کر سکے لال جھنڈی دکھاؤں گا. تو افسر نے پوچھا اگر وہ بھی نہ کر سکے کہ سر پھر میں اپنی پھوپھی کو لے کر آؤں گا. ہیں آپ کی پھوپھی کیا کریں گی؟ انہوں نے کہا سر ان کو ریل کی ٹکر دیکھنے کا بہت شوق ہے. تو میرے پیارے دوستو کانٹا بدلتے ہیں, اب ریل گاڑی چلی جا رہی ہے, ریل گاڑی چلی جا رہی ہے تو کیا کانٹا بدلا؟ تو جتنی رفتار سے وہ اس ٹریک پر جاری تھی جو غیر کا ٹریک تھا, جب کانٹا بدل گیا وہ اسی رفتار سے اللہ کی طرف مولا کی طرف جائے گی, کیونکہ اسٹیم موجود ہے, انجن کے اندر اسٹیم موجود ہے, محبت کا مادہ موجود ہے. ضرورت ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت سے اپنی گاڑی کے ٹریک کو بدل لیں کہ وہ جو گاڑی لیلا کے ٹریک پر جا رہی ہے اور اس ٹریک کا نتیجہ ہارٹ اٹیک نکلے گا, دل کا دورہ, فالج. یقین جانے اسی مسجد میں ایک نوجوان میرے پاس آیا, 18 برس کی عمر میں اس کو فالج کا اٹیک ہوا, بلڈ پریشر 18 برس کی عمر میں 200 سے اوپر شوٹ کر گیا, 200 سے زیادہ 18 برس کی عمر میں. ڈاکٹر صاحب نتیجہ یہ ہوا کہ 18 برس کی عمر میں اس کو جو ہے وہ فالج کا اٹیک ہوا, اور وجہ کیا تھی؟ یہی عشق بازی, ایک لیلا کے چکر میں تھا. اصل میں شروع میں بہت مزہ آتا ہے, گورے گال, کالے بال, کنچا آنکھیں, ہونٹ اور ٹیلی فون پر باتیں, کیا حال ہے, کیسے, لمبی لمبی مس کالیں اور لمبی لمبی باتیں, اس وقت تو بہت لطف آتا ہے, بہت مزہ آتا ہے. لیکن میرے پیارے دوستوں سمندر میں ایک جانور ہوتا ہے, اس کا نام ہے آکٹوپس, 8 ٹانگوں والا ہوتا ہے, آکٹا یعنی 8 ٹانگیں ہوتی ہے اس کی. تو وہ اس جانور کا کیا مزاج ہے کہ جب وہ اپنے شکار کو پکڑتا ہے نا تو شکار جتنا ہلتا ہے جیسے جیسے تو اس کی گرفت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. جیسے جو شکاریوں کا جال ہوتا ہے نا وہ بھی یہی حال ہے, جتنا تڑپو کے جال کے اندر جال گھسے گا کھال کے اندر, یعنی جب جال میں پھنسے تو تڑپتا ہے پرندہ بھی جانور بھی شکار بھی, تو جتنا تڑپتا ہے نا تو وہ جال ایسا بنا ہوتا ہے کہ پرندہ جتنا تڑپے گا شکار اتنا جو ہے نا جال کی رسیاں کستی چلی جائیں گی, ایسے بنتا ہے. اور اگر آرام سے بیٹھ جائے شکار تو وہ ڈھیلی رہے گی, اس کا ایک ایسا انداز بنایا جاتا ہے. تو یہی عالم उस ऑक्टोपस का है कि जितना शिकारी वो शिकार जितना तड़पता है ना, तो नतीजा क्या होता है कि तड़पते तड़पते उसकी ग्रिफ्त उतनी मजबूत हो जाती है, यहां तक कि वो अपने शिकार को खा जाता है। यही हाल लैलाओं से इश्क का है कि जितना ज्यादा वो इश्क में डूबता चला जाता है, शुरू में तो बहुत मजा आता है कि हम उसके लिए मोबाइल ला रहे हैं, मोबाइल में कार्ड डलवा रहे हैं, तोहफा दे रहे हैं, कार्ड दे रहे हैं, वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, न्यू ईयर निगाहित के कार्ड हैं, मोबाइल पे लंबी लंबी बातें हो रही हैं, उसकी गली के चक्कर लगा रहे हैं, ईद गिफ्ट, न्यू ईयर गिफ्ट। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आ इसका अंजाम खोपड़ी पर जूतों के अलावा कुछ नहीं है। मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि आलम यह होता है, एक नौजवान आया, उसके चेहरे को देखकर हजरत ने फरमाया कि देखो इश्कबाजी का अंजाम यह होता है, हथौड़े दिल पे हैं और मगजे दिमाग में खूंटे। हजरत ने यूं किया ये शेर पढ़ते हुए, हथौड़े दिल पे हैं और मगजे दिमाग में खूंटे, बताओ इश्क मजाजी के मजे क्या लूटे। शुरू में बड़ा मजा आता है लेकिन अंजाम को देखना चाहिए। देखिए ना, एक इंसान अपना जब कैरियर बनाता है, अपना मुस्तकबिल बनाने की करता है, तो सोचता है यार मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, या आईटी का फील्ड का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर फील्ड का, या किसी भी फील्ड का, या तिजारत का इंतखाब करूंगा। तो वो हमेशा मुस्तकबिल को सोचकर करता है, सही है ना भाई। अपना आगाज अपने मुस्तकबिल का को मद्देनजर रखते हुए करता है हमेशा। लगा मेरे प्यारे दोस्तों, इश्कबाजी करने से पहले मेरा सोचे तो सही अंजाम क्या है, क्योंकि अकल की बैनुल अक्वामी तारीफ यह है कि अंजाम पर नजर रखना ये अकलमंदी है, और जो अंजाम पर नजर ना रखे ये अकलमंदी नहीं है। अकल इसको नहीं बोलते, अकल का मिजाज है अंजाम पर नजर रखना। लगा जो लैलाओं के चक्कर में बदनजरी करके या फिल्में देखकर तस्वीरें देखकर खुश हो रहा है, आह मेरे प्यारे दोस्तों इसका अंजाम क्या है। एक दिन वही लैला बुढ़ी नानी दादी बन जाएगी। हमारे हजरत मीर साहब दाऊद बरकातुह फरमाते हैं कि जब मैं हिंदुस्तान में था तो हजरत मौलाना शाह राउल साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे शेख के शेख हैं, उनसे बैत हुआ। लेकिन मीर साहब फरमाते कि मुझे हजरत से कुछ मुनासबत उस वक्त मालूम नहीं होती थी, लेकिन मैं बैत हुआ कि कोई और बुजुर्ग, मैंने कहा कि मुत्तबे शरीयत मुत्तबे सुन्नत है, कहा कि मैं मुर्शिद की तलाश हूं, लेकिन जब तक किसी को अपने सर पर बड़ा रखूं। फिर मीर साहब पाकिस्तान का सफर था, हिंदुस्तान में थे, तो फरमाया कि मैंने हजरत मौलाना शाह अबराउल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह को लिखा कि हजरत मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, तो आप मुझको फरमाइए कि मैं कराची जाना है, तो वहां मैं किसी अल्लाह वाले के पास अपना वक्त गुजारूं और अल्लाह वाले के साथ रहा करूं, तो आप मेरी रहनुमाई फरमाइए। तो हजरत वाला हरदोई ने हमारे शेख हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब दाऊद बरकातुह का नाम लिखा और पता भी लिखा, एड्रेस। ये 70 के जमाने की बात है। उस जमाने में हमारे शेख नाजमाबाद में रहते थे, 4 नंबर, 2 नंबर नाजमाबाद में हजरत की रहाइश थी। साहब फरमाते कि मैं जब यहां आया, ये भी लिखा हजरत वाला अर्दो ने, यह भी लिखा था कि उस वक्त उस जमाने में हजरत बिन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह वगैरह बड़े बड़े काबरीन मौजूद थे। हजरत वाला अर्दो ने जो लिखा, तहरीर फरमाई ये बात कि बड़े बड़े काबरीन तो मौजूद हैं, लेकिन मुझे ये तवक्को है और उम्मीद है कि आपको इनसे ज्यादा फायदा होगा। तो मीर साहब फरमाते हैं कि मैंने अपने खानदान वाले से पूछा, यहां मालूम क्या, तो हजरत को कोई जानता ही नहीं था। वो जमाना हजरत की गुमनामी का जमाना, उस वक्त कोई जानता नहीं था। फिर करते करते पूछता रहा तो कहा मैं कराची के रस्तों से वाकिफ नहीं था। बहरहाल फरमाया कि एक दिन मुझे एक साहब ने मुझे पता बता दिया। अब वो मुझे हजरत के पास लेकर गए। انہوں نے کہا تھا بھائی دیکھو میرے پاس اتنا وقت ہے، میں تھوڑی دیر میں مجھے واپس آنا ہے. میر صاحب فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے پاس گیا تو پہلی نظر میں مجھے دیکھ کر ایسا لگا کہ جیسے ایک مقناطیس ہے جس نے مجھ کو کھینچ لیا. یہ علامت ہے مناسبت کی. حضرت سے یہ بات عرض بھی کی کہ حضرت میں بڑے ہندوستان میں بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ علماء کی خدمت میں گیا، لیکن آپ کے اندر جو مجھے کشش معلوم ہوتی ہے کہیں اور معلوم نہیں ہوئی. حضرت نے فرمایا یہ علامت ہے مناسبت کی. لہذا انسان کو پتہ چلتا ہے دیکھتے ہی دل عجیب کھینچتا ہے جس سے مناسبت ہوتی ہے. تو حضرت والا نے جب یہ بات عرض کی میر صاحب نے تو حضرت والا نے فرمایا کہ مجھ کو بھی تجھ سے مناسبت معلوم ہوتی ہے. خیر آنا جانا شروع کر دیا. میر صاحب ایک بات اور فرماتے ہیں، فرماتے کہ میں سن 59 یا 60 میں نے علی گڑھ سے بی کام کیا تھا. فرماتے میرا مزاج نہیں تھا کہ میں نوکری کروں، نوکری کے تصور سے مجھے ہال اٹھنے شروع ہو جاتے تھے. تو اب میں جس عالم کے پاس اللہ والے کے پاس جاتا تو مجھ کو سمجھاتے بھائی بیکار مت رہا کرو، کچھ کیا کرو. 10 سال سے میں بیکار فارغ تھا. فرماتے کہ حضرت والے کے پاس آیا تو میرے دل میں خدشہ تھا کہ حضرت مجھ سے پوچھیں گے، اور فرمائے کہ دوسری ملاقات نہیں حضرت نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میاں تم کیا کرتے ہو. اور فرماتے کہ میرا دل تھا کہ حضرت سے مجھے اتنی تعلق معلوم ہوا کہ اور کسی سے نہیں. فرماتے کہ اب حضرت وہی بات فرمائیں گے تو میرا دل عجیب ہوگا، اس سوال سے میں ڈر رہا تھا. لہذا جیسے فرماتے جیسے ہی میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں 1960 میں نے علی گڑھ سے بی کام کیا اور اس وقت سے میں فارغ ہوں، تو فرماتے حضرت نے فرمایا ماشاء اللہ، اور یہ کہہ کر مجھے گلے لگا لیا. اور فرمایا کیا کیا فرمایا؟ فرمایا ہمیں فارغ آدمی چاہیے. میر صاحب فرماتے ہیں کہ آہ بس میرا جو دل تھا ایسا بڑا ہو گیا کہ بس. یہ ہے شیخ کامل کہ کیسی دلجوئی فرمائی. اس کے بعد کیا ہوا جو واقعے پر یاد آئی. اب میر صاحب کے خاندان والے انہوں نے کہنا شروع کیا، رے میاں یہ تم کس آدمی کے پاس جاتے ہو، ان کو تو کوئی جانتا نہیں ہے. تو میر صاحب نے عرض فرمایا ان لوگوں سے کہ کوئی جانے نہ جانے، میں تو جانتا ہوں، مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے، اللہ کی محبت سیکھنے کو مل رہی ہے. تو خاندان کے ایک آدمی نے کہا ان میں کیا رکھا ہے جو تم وہاں جاتے ہو. تو میر صاحب نے وہ آدمی کون تھے، یہ واقعہ کس پر یاد ہے وہ سنیے. وہ خاندان کے وہ آدمی تھے میر صاحب کے کہ وہ خاندان کی ایک لڑکی پر عاشق ہو گئے. اب شادی کرنا چاہتے تھے لیکن منع کر دیا، رشتہ نہیں دیا. اب انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا بھوکے. نتیجہ یہ ہوا کہ خاندان کے بڑے بیٹھے آ گیا جی تھوڑی سی ادھر اور آ گیا جائے آپ کی چاہیے ان کے لیے کیا کرسی ہاں زمین پر صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے، تکیا منگوا دیں، تکیا کافی ہے. اچھا میرے پیارے دوستو، وہ خاندان والوں نے نتیجہ یہ ہوا کہ بڑوں نے بیٹھ کر شادی ہو گئی ان کی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر میں شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں گا. تو میر صاحب کو جب انہوں نے کہا کہ آپ کو ان کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آیا، تو میر صاحب نے فون کہا آپ کو بھی اس وقت اس کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آئی تھی. لیکن انجام کیا ہوا؟ یہ جو عشق بازی ہے اس کا انجام عارضی ہے. یعنی عشق بازی یہ عارضی سی چیز ہے. انجام کیا ہوا اب وہ سنیے. میر صاحب خود سناتے کہ ایک دفعہ میں ان کے یہاں گیا. اب یہ ان کی عمر بڑی تو یہ انکم ٹیکس کے کاغذات کچھ دیکھ رہے تھے. بیٹا آیا اور بیٹے نے آ کر کہا اماں ابا اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، ذرا آپ آ جائیں ایک منٹ. انہوں نے کہا کہ بیٹا ابھی دوا تو دے دیے، جاؤ ابھی دوا کھائیں، کچھ دیر میں اثر ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گی طبیعت. کہا وہ اب کاغذات دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد بیٹا پھر آ گیا کہ ابا اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، ارے بھائی دوا تو دیجیے, صبر کرو, تسلی کرو, ذرا اثر ہونے میں دیر لگتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ بھیج دیا, پھر آ گیا. تو میر صاحب دیکھ رہے ہیں, میر صاحب فرما رہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کیا عالم ہے کہ وہ شخص تھا کہ جب شادی ہوئی اگر اس کو چھینک بھی آ جاتی تھی تو ان کو بخار چڑھ جاتا. لیکن عالم کیا ہوا, یہی تو ہے انجام. اس لیے عقل مندی ہے کہ حسین کا عارضی کو نہ دیکھے کہ کتنی حسین ہے, اس کے انجام کو بھی تو دیکھنا چاہیے. پھر اپنے ایام کو سوچے کہ جس ایام کو ہم اللہ تعالی سے غفلت میں اور نافرمانی میں گزار رہے ہیں, پھر ہمارے بعد کے ایام کا اور انجام کیا ہوگا, کہ ہمیں اپنے اس وقت پر پچھتانا پڑے گا. جن لوگوں نے میرے پیارے دوستو زندگی کو اللہ پر فدا کیا, ان کو پچھتانا نہیں پڑا. سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ بادشاہ چھوڑی اللہ تعالی کی محبت میں. میرے مرشد فرماتے ہیں اگر وہ شخص بادشاہ رہتا تو کیا دنیا جانتی؟ کہتے ایک بادشاہ تھا جی, بلخ کا بادشاہ گزرا ابراہیم بن ادھم. لیکن عالم یہ ہے کہ اس شخص نے اللہ تعالی کی محبت میں سلطنت کو فدا کیا, شاہی عزتوں کو چھوڑا, شاہی آرام کو چھوڑا. نتیجہ یہ ہے اس شخص کا تذکرہ احادیث شریف کی کتابوں میں اور قرآن پاک کی تفسیروں میں موجود ہے. علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا واقعہ تفسیر میں لکھا. صرف کیوں؟ اللہ پر فدا ہونے کا انعام یہ ملا. اور واقعہ یہ تھا کہ سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے معصوم بنا دیجیے, یعنی گناہ کا گناہ ہی نہ ہو. اور عصمت میرے دوستو, عصمت یعنی معصوم ہونا, یہ انبیاء علیہ السلام انسانوں میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. کوئی ولی اللہ بھی معصوم نہیں ہو سکتا. کسی ولی اللہ کو بھی, کسی عالم ربانی کو بھی معصوم کہنا درست نہیں ہے, کیونکہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے محفوظ فرما دیں, یہ نعمت اور یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے, جس کو چاہے محفوظ بنا دے, معصوم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے کسی ولی کی حفاظت فرمائے کہ اس سے گناہوں کو اس سے دور کر دیں, تو یہ ان کا کرم خاص ہے, ان کا فضل و مہربانی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ فضل مہربانی فرما سکتے ہیں, لیکن معصوم نہیں ہو سکتا. تو یہ دعا کرتے تھے. 30 برس انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے معصوم بنا دیجیے. تم کعبہ شریف میں دعا مانگ رہے تھے تو آسمان سے آواز آئی, ایک آواز آئی, غیبی آواز. اللہ مالوسی سید محمود بغدادی 4th پارے کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ آواز کیا تھی, کہ کل الناس یسالون عن العصمت, کہ سارے انسان مجھ سے عصمت مانگتے ہیں, اگر میں سب کو عصمت معصوم بنا دوں تو فمن یتفضل ومن یتکرم, تو میں اپنا فضل مہربانی کس پر کروں گا, میں اپنا کرم کس پر جاری کروں گا, سب معصوم ہو جائیں گے. وہ جو گناہگاروں کے آہو نالا ہے, وہ گناہگاروں کا جو رونا ہے, اس رونے سے جو میری رحمت کو اور میری محبت کو جو جوش آتا ہے, تو میں وہ اپنا کرم اور مہربانی پھر کس پر کروں گا, سارے ہی جب اگر انسان اگر معصوم ہو جائیں گے. لہذا گناہگار کا وہ رونا اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا, سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ایک واقعہ تو آیا تفسیر کے اندر, اور دوسرا واقعہ جو حدیث شریف کی کتاب میں آیا, سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ملا علی قاری محدث عظیم افغانستان ہرات کے رہنے والے تھے, اور مکہ شریف میں انتقال ہوا, جنت المعلا جو مکہ شریف کا قبرستان ہے اس کے اندر مدفون ہے, وہ آرام فرمائے. علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ خود فرمایا کہ زرت قبر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ, والحمد اللہ تعالی علی ذالک, خود فرماتے ہیں کہ میں نے خود زیارت کی ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہ جنت المعلا کے اندر. مکہ شریف کے قبرستان میں. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ ان کا واقعہ لکھا کہ ایک نوجوان شراب پی کر شراب کے نشے میں مدہوش اور بے ہوش تھا, اس کے منہ سے قے نکل رہی تھی. سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا گزر وہاں سے ہوا تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے وہ شراب کے نشے میں مست. اب ایک دل سے آہ نکلی, آگے کو جانے لگے, کچھ خیال آیا اور خیال یہ آیا کہ یہ میرے اللہ کا بندہ ہے. پلٹ کر واپس آئے, پانی لائے, اس کی قے کو صاف کیا, منہ کو صاف کیا. جب پانی لگا تو اس کو ہوش آ گیا. ہوش میں آیا تو دیکھا سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے, تاریخ سلطنت, محدث, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں, یہ فقی. اس نے کہا حضرت اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے اللہ والے اور مجھ جیسے نالائق شرابی کے ساتھ آپ نے یہ معاملہ کیا. بس اس کے دل سے کہا نکلی تو کہا حضرت ہاتھ بڑھائیے, ابھی میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ واللہ لا اشرب خمرا ابدا, اب میں ساری زندگی کی شراب نہیں پیوں گا. مرشد نے واقعہ سنایا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کشف ہوا کہ یہ شخص اس زمانے کے بڑے درجے کے جو اولیاء اللہ ہیں اس میں اس شخص کا بھی شمار, اس جوان کا بھی شمار ہو گیا. فرماتے ہیں سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بڑے حیرانگی ہوئی. خواب میں ایک آواز آئی کہ سلطان تو اس بات پر حیران ہوتا ہے کہ ہم نے ایک شخص جس نے ابھی نہ مجاہدات کیے, نہ ذکر, نہ کوئی اور اہتمام, لیکن اس کو اتنا اونچا مقام کہ وہ مقام برسا برس کی محنت سے ملتا ہے, وہ مقام ہم نے اس کو دے دیا ابھی سے. تو سن بات یہ ہے کہ انت غسلتا وجہ لاجلی, کہ تو نے اس کا چہرہ دھویا میری خاطر سے, فغسلت قلبہ لاجلک, میں نے اس کا دل دھو دیا تیری خاطر سے. جس کے دل کو اللہ دھو دے, یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت. میرے مرشد فرماتے ہیں کسی اللہ والے کی صحبت میں رہو, اس اللہ والے پر جو اللہ تعالی کا فضل و مہربانی ہوگا اس کی فضل و مہربانی سے تمہارا بھی کام بن جائے گا. اس لیے تو درود شریف کی نعمت ہے کہ درود شریف پڑھنے سے کہ ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ رحمت خاصہ نازل فرمائیے, تو ہمارے کہنے کی وجہ سے رحمت نازل نہیں ہوتی ہے بھائی, اللہ تعالیٰ کی تو رحمتیں تہم تسلسل کے ساتھ ہر وقت نزول ہو رہا ہے. لیکن جب ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرمائیے, تو در حقیقت اس درخواست کی برکت سے وہ رحمتیں ہمیں مل جاتی ہیں, رحمت کے وہ چھینٹے ہمیں مل جاتے ہیں, ورنہ ہمارے کہنے کی وجہ سے آپ پر رحمتیں نہیں ہو رہی. لیکن درخواست کرے جیسے کوئی باپ کوئی بچہ, اب باپ اپنے بچے کو کوئی مہربانی عنایت کر رہا ہے تو کوئی اسے سفارش کر دی, ہاں ہاں جناب اور اس کو چاکلیٹ کھلائیے ذرا مہربانی کیجیے, تو وہ کیا کرے گا؟ باپ تو اس کو ویسے ہی دے رہا ہے, ہمارے کہنے کی جیسے تھوڑی دے گا, وہ تو ویسے ہی دے رہا ہے, کہے گا اچھا تم میرے بچے کی سفارش کرو, چلو یہ انعام تم بھی لو. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ والوں سے ایسی تعلق کرو, ایسی دوستی کرو کہ وہ تم کو کہہ سکے کہ یہ ہمارا ہے. وہ کیسے؟ حضرت نے فرمایا کہ ایک باپ اپنے بچے کو لڈو ٹافی کھلا رہا ہے, چاکلیٹ کھلا رہا ہے. اب وہ بچے نے, اتنے میں ایک بچہ اور آ گیا, اس نے کہا انکل پہلے زمانے میں کہتے تھے جب جو بڑے ہوتے تھے کوئی چچا ہوتا تھا, کوئی خالو ہوتا تھا یا مامو, اب نام ہے انکل. پہلے بڑی عمر ہے عورت ہے تو کسی کو خالہ بول رہے ہیں, کسی کو چچی جان بول رہے ہیں, اب کہتے ہیں آنٹی. کن ان الفاظ کی جو چاشنی تھی وہ مزہ کچھ اور تھا. تو اس نے کہا کہ انکل آپ اس کو اپنے بچے کو چاکلیٹ کھلا رہے ہیں, مجھے بھی ایک چاکلیٹ دے دیجئے نا. انہوں نے کہا لو تم کو کیوں دوں چاکلیٹ, ये तो मैंने अपने बेटे के लिए रखी है, मैं अपने बेटे को दूंगा, हटो भागो यहां से, तुम्हें नहीं मिलेगी। तो बच्चे ने कान में कहा, अबू उसको डांटिए नहीं, ये मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसी के साथ स्कूल में क्लास फेलो भी है, मैं इसके साथ स्कूल में पढ़ता भी हूं, स्कूल भी जाता हूं, खेलता भी हूं। अब बाप क्या करेगा, बच्चे की सिफारिश को रद्द करेगा क्या? वो कहेगा अच्छा आओ बेटा आओ, सर पर हाथ फेरेगा, ये लो तुम भी चॉकलेट खाओ। पाह मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, किसी अल्लाह वाले से इतनी मोहब्बत करो, इतना ताल्लुक रखो कि तुम उसके दिल में घर कर जाओ। फरमाए एक सीट बना लो। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ की शरह इन्होंने लिखी है, फतुल बारी, 14 जिल्दों में अरबी जबान में। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला 24 घंटे में एक मरतबा अपने औलिया के कुलूब पर नजरे रहमत फरमाते हैं, नजरे रहमत खासा फरमाते हैं कि उस वक्त जो जो लोग उस अल्लाह वाले के दिल में होते हैं वो नजरे रहमत और इनायत उस पर भी पड़ती है। इसलिए मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, करने का काम तो यह है कि किसी अल्लाह वाले के दिल में सीट बना लो, एक सीट रिजर्व करवा लो। कैसे? खिदमत से, मोहब्बत से, अदब से। इतनी मोहब्बत, ऐसी खिदमत और अदब हो कि अल्लाह अकबर, सीट बना लो। तो फिर क्या होगा जो अल्लाह ताला अपने औलिया पर, मौलाना कासिम साहब नानोजी रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स ने सवाल किया कि हजरत ये जो बात मशहूर है कि किसी अल्लाह वाले की कब्र के करीब अपनी कब्र बनाओ, इसका लोग जौक रखते हैं, तो हजरत इसका क्या फायदा है? मौलाना कासिम साहब नानोजी रहमतुल्लाह अलैह हजरत खामोश हो गए। फरमाया अच्छा जवाब बाद में देंगे। उसके बाद वही साहब हजरत एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे, वही साहब सवाल साइल यानी सवाल पूछने वाले वो हजरत को पंखा झल रहे थे, और उस जमाने में वो दीवार के पंखे होते थे जिसमें कपड़ा लगा होता था रस्सी, तो रस्सी को खींचते थे तो वो उससे पंखा झलते थे। तो हजरत ने उनसे पूछा कि भाई एक बात तो बताओ कि ये तुम पंखा किसको झल रहे हो, यानी हवा किसको दे रहे हो? उसने कहा हजरत आपको। फरमाया तुम्हारी नियत यही है कि तुम मुझे हवा को पहुंचाओ? जी हजरत आप ही की नियत है। फरमाया अच्छा ये जो मजलिस में और लोग बैठे हैं इनको हवा मिल रही है कि नहीं? जी हजरत इनको भी हवा लग रही है। तुम्हारी नियत किसकी है? तो हजरत सिर्फ आपकी। फरमाया ये बात है तुम्हारी उस, ये जवाब है तुम्हारे सवाल का कि अल्लाह ताला अपने औलिया पर रहमतें नाजिल फरमाते हैं लेकिन उनके पास बैठने वाले उन रहमतों से, नेमतों से, ये नेमतें उनको भी मिल जाती हैं, महरूम नहीं रहते। अल्लाह ताला तो अपने औलिया पर रहमतें बरसाते हैं लेकिन उनके पास के बैठने वाले उन नेमतों से महरूम नहीं रहते। हजरत वाला ने इसको और समझाया, फरमाया कि देखो एक अल्लाह वाला है, आलिम है, उसकी किसी ने दावत की और ये भी मेजबान ने अर्ज किया कि हजरत आपने दो चार खुदाम हो तो उनको भी मधु है, आप जिसको चाहें उनको भी साथ ले, तो वो उनको भी साथ ले गए। चलो भाई ड्राइवर भी है मान लो, मुलाजिम उसको भी ले गए। अब उसके बाद अब वो जो अल्लाह वाले के लिए मान लो कोफ्ता बिरयानी और उम्दा जो गजाएं और डिशें खिलाएगा, तो वो जो मुलाजिम और नौकर और खादिम है उसको भी वही मिलेगी कि नहीं? और अगर वही अकेला चला जाए खादिम, तो ये सब मिलेगा उसे? तो मेरे मुर्शिद फरमाते हैं बस देख लो कि अल्लाह वालों के साथ रहने वाले जब दुनियावी नेमतों में अल्लाह ताला उनको शरीक फरमा देते हैं तो उखरवी नेमत को, आखरत की नेमतों का क्या आलम होगा? जबकि अकेला जाए तो वो बात नहीं होगी। फरमाया बस यही, इसमें ये राज भी है کہ میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں جب حج و عمرے کو جاؤ تو کسی اپنے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ جب ان کی اللہ تعالی کی طرف سے جو خاص عنایتیں رحمتیں جو ان پر ہوں گی تو پاس کے ساتھ جانے والوں کو بھی وہ رحمتیں مل جائے گی. نظر کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گیا کہیں تو اب اس کے لیے خصوصی انتظامات ہوئے. آئیے آئیے جناب ساتھ چلے, آپ کو آگے لے جا رہے ہیں, تو خادم بھی ساتھ میں چلا جاتا ہے. جہاں مخدوم جاتا ہے خادم بھی وہیں پہنچ جاتا ہے, اور خادم اکیلا ہو تو نہیں جا سکتا. تو میرے پیارے دوستو سبحان اللہ, جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء پر حج اور عمرے میں, حرمین شریفین میں جو عنایتیں, اور مدینہ شریف میں جو خاص رحمتیں اور توجہات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ان خاص غلاموں پر ہوتی ہیں, تو ساتھ آنے والوں کو بھی وہ نعمتیں مل جاتی ہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر حاضری دربار ہو تو کسی سرکاری آدمی کے ساتھ جاؤ, تو جو اس پروٹوکول ملے گا اس پروٹوکول کی نعمتیں تمہیں بھی مل جائے گی. تو میرے پیارے دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ داغ حسد سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں, ان حسینوں سے نظر بچانے میں میں نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں. تو میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آیت جو پڑھی تھی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدے کو ضروری قرار دے دیا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ اختیار کرتے ہیں, جاہدوا فینا ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا لام تاکید بانون ثقیلہ کے ساتھ ہے, ہم ضرور بھی ضرور اپنے ایک راستہ نہیں سبیل نہیں سبل سبل جمائے سبیل کی اپنی طرف آنے کے بے شمار راستے کھول دیتے ہیں. اور وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, محسن معنی میں مخلص کے ہیں, لہذا مخلص بندوں کو اللہ تعالی کی معیت خاصہ ملتی ہے. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو مجاہدہ اور اخلاص کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کے لیے مجاہدہ کیوں رکھا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ بغیر مجاہدے کے اپنا قرب خاص عطا فرما دیتے, بغیر مجاہدے کے مل جاتا اور بغیر مشقت کے مل جاتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں مجاہدہ رکھا, مشقت رکھی. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مخلص اور غیر مخلص کا پتہ چل سکے, کہ پتہ تو چلے, کیونکہ حلوہ کھانے کی باری آئے گی تو سب حاضر, لیکن جب بلوے کی باری آئی, لہذا منافقین کا یہی تو ہوا تھا کہ غزوہ بدر میں جب انہوں نے دیکھا کہ بدر کے موقع پر دیکھا کہ بھائی واہ عجیب پارٹی ہے, منافقین نے یہودیوں نے دیکھا عجیب پارٹی ہے, 313 آدمی اور وہ بھی کوئی اسلحہ نہیں کوئی ٹیکنالوجی نہیں, نہتے اور اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن جو کہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس B-52 بمبار طیارے موجود اور پیمپر پہن کر لڑ رہے ہیں, کیسے زبردست لڑاکا اور فائٹر. انہوں نے کہا اور پھر 313 نہتوں نے شکست دے دی, کہ یار بڑی زبردست پارٹی ہے یہ تو. تو انہوں نے کیا کیا, کہا صاحب یہیں آ جاؤ بھائی, کیونکہ الیکشن کا زمانہ آتا ہے نا, کہتے ہیں ہواؤں کو دیکھو, دیکھو کون سی پارٹی جیتنے والی لگ رہی ہے اسی میں شامل ہو جاؤ. اس لیے ایسے کا کیا نام ہے لوٹے, لیکن اس کے لیے پیندا نہ ہونا ضروری ہے, بے پیندے کے لوٹے کہ لڑک کے وہاں چلے جائیں, کہ بھائی دیکھو ہواؤں کو دیکھو کہ ہوا کس کے ساتھ ہے. لہذا انہوں نے کہا بھائی یہ پارٹی تو بڑی زبردست ہے, لیکن جب احد کا موقع آیا اور احد کے موقع کے اوپر اب انہوں نے دیکھا کہ ظاہری طور پر شکست معلوم ہوئی, لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں در حقیقت اللہ تعالی کی طرف سے اس میں بھی حکمتیں تھیں اور ان حکمتوں میں سے بعض حکمتوں کو اللہ تعالیٰ نے خود بھی بیان فرمایا. اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح سے تم کو زخم لگا ان کو زخم لگا تمہیں بھی لگا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے دنوں رات کو ایام کو پھیرتے ہیں لوگوں کے درمیان میں, اور اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا, وہ اتخذ منکم شہداء. شہیدوں کا بھی تو کوٹا تھا. اللہ تعالیٰ نے ولایت کے جو تاج چار درجے فرمائے, نبوت, صدیقیت, شہادت, تو شہیدوں کا کوٹا کہاں سے آتا؟ تو پتا چلا شہیدوں کا بھی کوٹا رکھا. اس سے ایک بات میرے مرشد نے فرمایا, اللہ مالوسی رحمت اللہ یہ بات فرمائی, فرمایا اس سے جو وہ منافقین تھے ان کی ماں مر گئی. وہ کیسے؟ انہیں کہا یہ تو عجیب معاملہ ہے, ہم نے تو کہا تھا یہ پارٹی بڑی زبردست ہے کہ ہم جو ہے اس پارٹی کے ساتھ شامل ہوں گے, لیکن بھائی یہاں تو ڈنڈے بھی کھانے پڑتے ہیں, یہاں تو زخم بھی لگتے ہیں, مرنا بھی پڑتا ہے. لہذا پھر منافق انہوں نے ایک نیا کھیل شروع کیا. انہوں نے کیا کھیل شروع کیا؟ انہوں نے کہا پھر اس کا طریقہ یہی ہے, دونوں کو خوش رکھو, ان کو بھی خوش کرو, اس کو بھی خوش کرو. یعنی پوری داڑھی نہ رکھو, تھوڑی سی داڑھی رکھو, ایک مٹھی سے کم خشخشی. کیا نام رکھا؟ خشخشی داڑھی. چھوٹی سی داڑھی رکھو, ملا کے پاس جاؤ تو ملا کہے داڑھی کیوں نہیں؟ کہا دیکھنا مولوی صاحب داڑھی ہے تو. لہٰذا ملا کی پارٹی میں بھی آ گئے, مسٹر کی پارٹی میں گئے, ہوئے تم نے داڑھی رکھ دی ملا بندہ؟ نہیں بھائی پوری کا ہے. دونوں پارٹیوں کو خوش کر رہے ہیں, یہ منافقت ہے. لہذا اللہ تعالی نے پھر منع فرمایا. لہذا وہ منافقین کا جو سردار تھا اس نے یہود و نصارہ سے ساز باز شروع کیے. انہوں نے کہا مل کے رہو, ادھر مسلمانوں کو بھی خوش کرو ادھر ان کو بھی خوش کرو. اللہ تعالیٰ فرمایا لا تتخذ الیہود والنصارى اولیاء. خبردار یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا. اور اب رہی بات, اس سے پتا چل گیا مخلصین اور منافقین کا فرق ہو گیا. سبحان اللہ, فرمایا اللہ تعالیٰ نے مشقت اسی لیے رکھی ہے, ورنہ 12 ربیع الاول اس طرح منانا جھنڈیاں لگا دی, بجلی چرا کے لائٹیں بھی لگا دی, اور اپنے گھر پر نعلین مبارک کو بھی لگا دیا. لیکن سوچنے کی بات ہے آج کل چوکوں پہ بھی لگا ہوا ہے, یعنی ہمارے نظر میں بھی نعلین مبارک کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی کہ ایسے چوکوں پہ لگا دیا. اللہ اکبر, چوک پہ لٹکا دیے. ہم سمجھ رہے ہیں کتنی خوشی کی بات ہے. دیکھیے انسان قیمتی چیز کو چھپا کے رکھتا ہے, اس طرح چوکوں پہ نہیں لگا کے رکھتا کبھی. نالین مبارک کے نش کو جگہ جگہ, اب کیا عالم ہوا؟ تار ٹوٹی تو زمین پہ کیا عالم ہے. اور اس کو ہم بڑی عزت سمجھتے ہیں کہ جن جھنڈیوں پر نالین مبارک کا نقشہ لگایا, کیونکہ نسبت ہو گئی نا, لیکن وہی جھنڈیاں زمین میں پاؤں کے نیچے آ رہی ہوتی ہیں, ہوا چلی ٹوٹے گٹروں میں بھی جا رہی ہوتی ہیں. یہ نہیں عزت ہے ہماری نظر میں. ہرے کپڑے پہن لیے, ہرے جھنڈے لگا دیے, اور لائٹنگ کر دی ہر طرف, اور بڑی بڑی آوازوں میں ڈیک پر, اور بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا کے نعت شریف لگا دی. اور 12 ربیع الاول کے دن امید ہے بریانی بھی ملے گی. کوئی اور چیز؟ تو میرے پیارے دوستو, کتنی عجیب بات ہے, یہ تو سب مزے کی چیزیں تھی نا, لیکن داڑھی رکھنے کی بات آتی ہے. اللہ بڑا غفور الرحیم. شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے, اور جی دردی نے ایسی سی دی تھی. شادی بیاہ سنت کے خلاف. ہمارے گھروں میں ٹی وی موجود, اور ہم نے اپنے گھر پہ لکھ کر لگا رکھا ہے کہ سنا ہے کہ اب آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں, ہمارے گھر میں کب تشریف لائیں گے تاکہ آپ ہمارے گھر میں ٹی وی پر چینل بھی تو دیکھ سکیں. یہ ہم عزت کر رہے ہیں, گویا کہ ہم اپنے عشق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس طرح سے یہ لکھ لکھ کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کر رہے ہیں. کہ جن گھروں میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، جن گھروں میں ٹی وی ہیں، جہاں گانے چلتے ہیں، جہاں ڈائجسٹ، اور کتنے ایسے رسالے جس میں بےہودہ تصاویر ہیں، عورتوں کی تصویریں، اور وہ کھلے عام گھر میں رکھے ہوئے ہیں، اور ہم نے دروازے پر بس لکھ کے لگا دیا کہ سنا ہے آپ اہل عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں کب تشریف لائیں گے؟ یعنی ہم لوگ اب ہمارے گھروں میں، ہماری مجلسوں میں، ہمارے خاندان میں، کتنی عجیب بات ہے، سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ روزانہ اس داڑھی کو، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مبارک پسندیدہ چیز کہ کسرا کے دو کف سفیر آئے جن کی مونچھیں بڑی بڑی اور داڑیاں نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر یا نظر الہیما، کراہت سے، ناپسندیدگی سے اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیا، اپنی نظروں کو پھیر لیا، اور آپ نے فرمایا ویلکما، کتنا عجیب جملہ ہے، ویلکما، ہلاک ہو جاؤ تم لوگ، یہ کوئی معمولی جملہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جبکہ وہ مکلف نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن آپ اس کی، اس غیر مسلم کی اس شباہت پر اور اس شکل پر بھی آپ کو اتنی اذیت اور تکلیف ہوئی، وہ مکلف نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن آپ اس بات پر بھی فرما رہے ہیں کہ تم لوگ ہلاک ہو جاؤ، من امرکما، ایسے شکل بنانے کا تمہیں کس نے کہا؟ تو کیا کہتے ہیں، ہمارا نا ربنا کسرا، ہمارے بادشاہ کسرا نے کہا کہ داڑیا کو کاٹو اور بڑی بڑی مونچھیں رکھو؟ تب آپ نے ارشاد فرمایا ولیکن امرنی ربی، ولیکن امرنی ربی، میرے رب کا حکم ہے جو حقیقت میں تیرا رب بھی ہے اور تمہارے کسرا کا رب بھی ہے، وفر اللحا وحف الشوارب، داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ، لہذا مونچھوں کے لیے کئی لفظ آئے ہیں، احفا، اقصا، اعفا، اور ان تمام لفظوں کا حاصل یہ ہے، حلقت تک کا لفظ آیا ہے کہ مونچھیں بالکل باریک ہوں، بالکل باریک، یہ ان تمام مونچھوں کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ بالکل باریک ہوں، اور یہ جو مونچھیں اس کنارے پر آ جائے، فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مکروہ تحریمی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ حرام ہے، کہ ان سنتوں پر ہمیں کوئی وہ ذوق نہیں، اور بہت ہوا ربیع الاول، یعنی گویا کہ ہم جو نا ایک وہ جو ہوتا نا جب بارش آتی ہے تو موسمی کیڑے ہوتے ہیں، پروانے وغیرہ آ جاتے ہیں نا بارش کے دنوں میں، پتنگے وہ بارش کے خاص کیڑے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ بھی ایسی قسم کے موسمی عاشق ہیں کہ موسم آیا کرکٹ کھیل لی، موسم آیا تو ٹھنڈک کا موسم آیا تو گرم کپڑے پہن لیے، موسم آئے تو یہ کام کر لیا، ہم موسم آئے تو عاشق رسول بھی بن جاؤ، موسمی عاشق ہیں ہم لوگ کہ جی ربیع الاول ہے، لہذا ہم ہماری سیرت کے جلسے بھی کریں گے، سیرت کی باتیں ہوگی، عشق رسول کی باتیں بھی ہوں گی، 12 ربیع الاول گزر جائے وہ ہم جی آزاد ہیں، آزاد تو ابھی بھی ہیں، کیونکہ ابھی بھی جلسہ کرنا ہے، نماز نہیں پڑھنی، لہذا اگر ہم نے اپنے عشق کا امتحان لینا ہے ذرا اپنی صورتوں کو دیکھیں، ہم نے اپنے عشق کا امتحان لینا ہے ذرا اپنی نمازوں کو دیکھیں، ہم عاشق ہیں، نور الاضاء فقہ کی ابتدائی کتابوں میں سے ابتدائی صدی میں ایک کتاب لکھی گئی، نور الاضاء مولویوں کو پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر 51 سنت نماز کی لکھی ہے، کہ نماز میں کتنی سنتیں، 51، کھڑے ہونا، قیام کی سنتیں، قرات کی سنتیں یعنی تلاوت کی، اور رکو کی سنتیں، سجدے کی سنتیں، رکو سے کیسے کھڑے ہونا، سجدے کی سنتیں، قعدہ یعنی التحیات میں بیٹھنا اس کی سنتیں، سلام پھیرنے کی سنتیں، 51 سنتیں، حضرت معاشاب رام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے دادا پیر ہیں، ان سے ایک عالم نے کہا کہ خواجہ صاحب نے، خواجہ عزیز حسن مذوب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے علماء کی توہین کی ہے، حکیم الامت کے خاص خلیفہ تھے خواجہ صاحب، اور حضرت والا ہردوئی کے بھی شیخ تھے، کہا حضرت نے خواجہ صاحب نے علماء کی توہین کی ہے. ان عالم نے کہا, حضرت نے فرمایا کیا بتائیے. بتائیے حضرت کا شعر ہے کہ دل میں لگا کہ ان کی لو کر دے جہاں میں نشر ذو, ذو مانے روشنی. دل میں لگا کہ ان کی لو کر دے جہاں میں نشر ذو, شمعیں تو جل رہی ہیں سو, بزم میں مگر روشنی نہیں. شمعیں تو جل رہی ہیں سو, بزم میں مگر روشنی نہیں. کہا کہ حضرت یہ توہین کی ہے علماء کی. حضرت نے ایک سوال کیا, فرمایا نماز کی سنت سنائیے مولوی صاحب. تین جانے, وہ تازہ واقعہ نہیں, پرانا واقعہ نہیں, بہت تازہ, یعنی زیادہ سے زیادہ 20 سال ہوئے اس واقعے کو. حضرت نے سوال کیا نماز کی سنت سنائیے, 10 سنتیں بھی نہیں سنا سکے. حضرت نے فرمایا نور الاسلام میں 51 سنتیں ہیں, اگر آپ 17 بھی سناتے تو 33% ہو جاتی, پاس ہو جاتے. فرمایا بات یہ ہے, علم ہے, عبادت ہے, بزرگوں کی صحبت ہے, حج و عمرہ ہے, تبلیغ میں چلے ہیں, تلاوت ہے, تہجد ہے, لیکن سنت پر عمل نہیں ہے. سنت نہیں ہے. نمازی قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا, لیکن ہماری نمازوں کا کیا عالم ہے؟ کسی کے پاؤں یوں ہیں, کوئی ہاتھ یوں باندھ رہا ہے, کوئی یوں باندھ رہا ہے, کوئی یہاں باندھ رہا ہے, کوئی وہاں باندھ رہا ہے, کوئی خبر نہیں. کسی نے ہاتھ ایسے پکڑ لیا, بعض ایسے بھی باندھتے ہیں, ایسے بس پکڑ لیا, کسی نے یوں رکھ دیا, خبر ہی نہیں ہے کہ بھائی ہاتھ باندھنے کی بھی سنت ہے. کہاں ہاتھ باندھ رہے ہیں, کیسے باندھ رہے ہیں. ہم لوگ یتیم تھوڑی ہیں کہ جو چاہے جیسے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک روحانی باپ عطا فرمایا, اور ہمیں ایک ایک چیز کے طریقہ سکھایا. ہماری داڑھی ہو, ہمارا لباس ہو, ہماری نماز ہو, ہمارا وضو ہو, ہماری اذان ہو, ہماری اقامت ہو, امام ہو, مؤذن ہو, ہماری تبلیغ ہو, ہمارا مدرسہ ہو, ہمارا مکتب ہو, ہمارا جہاد ہو, حج و عمرہ ہو, زکات ہو, مالی معاملات ہو, اخلاقی معاملات ہو, ایک ایک چیز میں میرے پیارے دوستو ہمارے پاس طریقہ موجود ہے. لیکن کوئی آدمی یہ کہے کہ نماز سنت کے مطابق سکھا دو, یہ عالم ہے ہماری مسجدوں کا کہ یہاں بھی ہم ڈسکو کھول لیں مسجدوں میں بھی, کیونکہ موبائل ہے نا, اب ڈسکو کھولیں یہاں پہ بھی, نماز نہ پڑھیں, کیونکہ روشن خیالی کا زمانہ ہے نا, ترقی کریں. ایک عام آدمی کو اچھا موبائل, میوزک اور گانے کی گھنٹیاں, یعنی ایک عام آدمی کے موبائل میں ایسا ہو, ویسے تو مسلمان اس کا تصور نہیں کر سکتا. لیکن اس سے زیادہ عجیب یہ لگتا ہے کہ ایک اچھا بھلا دیندار آدمی, ماشاءاللہ شلوار ٹخنے سے اوپر, اتنی بڑی داڑھی, بدروں کی صحبت, علماء کے پاس جانا, تبلیغ میں جانا, حج و عمرہ کرنے والے حاجی صاحب ہیں, ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہے, لیکن جب ان کا موبائل بجتا ہے اور اس میں سے ٹن 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 ٹن, تب لگتا ہے کہ ماشاءاللہ ان کی داڑھی دیکھیں اور موبائل کو دیکھیں. میچ دیکھو نا, کہتے ہیں ایک چیز میچ کرتی, جیسے ایک آدمی کی داڑھی ہو, داڑھی والا اور پینٹ شرٹ, داڑھی والا اور پینٹ شرٹ عجیب لگتا ہے نا, میچ نہیں کرتا. اسی طرح سے داڑھی والا ہے اور سگریٹ ہو اس کے منہ میں, عجیب لگتی ہے, میچنگ نہیں ہوتی, ہے نا. یہ داڑھی والے صاحب ہیں, سٹے لگا رہے, میچنگ نہیں ہوتی ہے. داڑھی والا اور پینٹ شرٹ عجیب, مناسبت نہیں نظر آتی نا. اسی طرح داڑھی والا ہو اور بد نظری کرے, عورتوں کو دیکھ رہا ہے, کتنا عجیب لگے گا. دادا یہی عالم ہے کہ داڑھی والا ہو اور اس کے موبائل میں جب گھنٹی بجے تو ایسے ہی ہو کہ امام بھی نماز چھوڑ کر ناچنا شروع کر دے. عالم. اور چونکہ ہم لوگ عاشق رسول ہیں, ربیع الاول منا لیتے ہیں, عید میلاد النبی کا جلسہ کر لیا, سیرت کا جلسے میں چلے گئے, بریانی کھا لی, کھیر کھا لی, شربت پی لیا, سبحان اللہ, بس جی جنت ہماری پکی ہے. بلکہ جنت ہماری کیا, ارے ہم سب کو لے کر جائیں گے جنت میں. تو اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ رکھا, نہیں بھائی ایسے نہیں, مشقت ہوگی. اب جہاں دین میں مشقت کی بات آئے, کہتے ارے صاحب اللہ تو بہت, الدین یسرن, بڑا یاد کر لیا, سبحان اللہ. تو ٹھیک ہے, بے شک دین آسان ہے, لیکن عمل کرنا چاہو تو آسان ہے نا. اب آپ دیکھیے, ایک آدمی کے لیے سگریٹ پینا وہ آسان ہے, جو آدمی سگریٹ نہیں پیتا اس کو مشکل لگتا ہے، وہ اس کے لیے اس لیے آسان ہو گیا کہ اس نے اس بری عادت کو نشہ بنا لیا. تو ہمارے لیے دین ابھی مشکل کیوں لگتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مزاج میں فساد پیدا ہو گیا، یہ نتیجہ ہے. فساد مزاج کی وجہ سے دین مشکل لگتا ہے. لیکن میرے پیارے دوستو، حقیقت تو یہ ہے، میں بات یہ پیش کر رہا تھا کہ جی دین میں ہی مشقت کیوں. اللہ تعالیٰ نے مشقت اس لیے رکھی کہ عاشق اور غیر عاشق کا فرق پتا چلے، عاشق اور منافق میں فرق پتا چلے. اور رہی بات مشقت کی، تو میرے پیارے دوستو، آپ حضرات مجھے بتائیے، دنیا کا کون سا کام ہے جو آسانی سے ہو جاتا ہے؟ بلڈنگ آپ آسانی سے نہیں بنا سکتے. یہ جو کمائی آسان کام ہے، جو کماتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، اور ہمارے ہاں تو کام کرنے کا عالم ہوتا ہے، وہ صبح میں شروع ہوتے رات کے 10-10, 11-11 بجے 18-18 گھنٹے کام کرتے ہیں، گھروں سے دور جاتے ہیں، کہاں کہاں ایسی ایسی جگہ جہاں پر رہنے کا ٹھکانہ نہیں، کھانے کا پتہ نہیں. کھانا کھانا آسان کام نہیں، لباس حاصل کرنا آسان نہیں، دنیا کا ہر کام. شادی کرنا کوئی آسان کام ہے؟ اس لیے تو بیچاروں کی آج کل شادیاں بھی جب بڈھے ہو جاتے تب کہیں جا کے بیوی ملتی ہے. کون سا کام آسان ہے؟ لیکن بات آتی ہے وہی ساری دین میں کہ جی یہ مشکل ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کسی مشکل کا حل یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لو. آسان ہے نا؟ دیکھیے جب انسان کسی کے ساتھ صحبت میں ہوتا ہے تو صحبت کا فرق یہ ہے کہ اکیلے آپ بولیں یار یہاں سے چلے جاؤ ذرا سپر ہائی وے تک، روڈ تک، اور یہ صاحب فوراً موٹر سائیکل سٹارٹ کریں گے، پیدل نہیں جا سکتے. آج کل عالم عجیب ہے نا، بس جہاں جانا ہے موٹر سائیکل شنگ ٹیک ماری وہاں پہنچ گئے، پیدل چلنے کا تصور نہیں. اور یہی کیوں اکیلے ہیں، سپر ہائی وے جانا مشکل ہے. اور یہی ایک ساتھی ساتھ ہو کہا چلو جا رہا ہو، چہل قدمی کرتے ہیں، تو چہل قدمی کرتے کرتے حیدرآباد بھی پہنچ سکتا ہے. وہ 150 کلومیٹر بھی اسے کچھ نہیں لگے گا. کیوں؟ صحبت ہو، ساتھ ہو. یہی اللہ تعالی نے رکھا کہ تم دین کا سفر طے کرنا چاہتے ہو، کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لو، اس کی صحبت میں رہو. تو میرے مرشد فرماتے ہیں نہ صرف یہ کہ راستہ آسان بلکہ لذیذ اور مزیدار بھی ہو جائے گا. پھر حضرت نے شعر فرمایا، کسی کا شعر ہے کہ مجھے سہل ہو گئی، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ سے آ لگا تو چراغ راہ کے چل گئے. اور میرے بعد دوستو آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ رہی ربیع الاول منانے کی بات، تو میرے پیارے دوستو اس کو ہم منسوب اس لیے کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہی ربیع الاول ہے، اسی میں آپ نے انتقال بھی فرمایا. ایک تو ہونا ہی چاہیے خوشی بھی منائے اور دوسری طرف غم بھی ہو کہ کتنی بڑی نعمت سے ہم جو ہے ہم محروم ہوئے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی، ٹھیک ہے نا جناب؟ نبوت کے 23 برس ہے. اس نبوت کے 23 برس میں ایک حدیث شریف ضعیف ہو جائے، بالکل ضعیف ترین ہو، ایسی حدیث شریف دکھا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یوم ولادت منایا، ایک ضعیف روایت ہے. کسی صحابی کا، صحابہ کا دور پوری پہلی صدی کے انتہا تک یعنی تقریباً 100 برس تک آپ صحابہ کا دور گزرا، تقریباً 100 برس، 100 برس سے ذرا پہلے صحابہ کا دور گزرا، کسی صحابی کا دکھا دے کہ آپ نے عید میلاد النبی منایا، ربیع الاول بنایا. اس کے بعد اولیاء اللہ، فقہا، محدثین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی ایک کہ منایا ہو کہ جی ایسے کریں گے ویسے کریں گے. حقیقت تو یہ ہے میرے پیارے دوستو، مومن کا ہر سانس ربیع الاول ہے، مومن کا ہر دن ربیع الاول ہے. کیا مطلب؟ ہمیں ہر سانس، ہر روز، ہر وقت اہتمام سنت ہونا چاہیے. ربیع الاول کی حقیقت تو سنت پر عمل کرنا ہے نا. ربیع الاول کی حقیقت کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مقصد کیا ہے؟ ہم سنت پر عمل کریں، یہی ہے نا بھائی. تو پھر مومن کا کون سا سانس اس سے خالی ہے؟ ہم رمضانی یا ربیع الاول کے عاشق نہیں، سارا سال کے عاشق ہونے چاہیے. سارا سال، سارا سال ہر روز، ہر ہفتہ، ہر روز، ہر گھنٹہ، ہر منٹ نہیں، ہر سیکنڈ کے عاشق ہونے چاہیے کہ ہماری کوئی سانس سنت کے خلاف نہ ہو، ہمارا کوئی عمل، ہماری کوئی نظر، ہمارا سننا، ہمارا بولنا، ہمارا لباس، ہر چیز، ہمارے معاملات، ہماری شادی، ہماری غمی سنت کے مطابق. اللہ تعالی ہم لوگوں کو حقیقت نبوت، نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت عشق، عشق حقیقی عطا فرما دے، جو یہ ربیع الاول کے لیے خاص نہیں بلکہ سارا سال ہم عاشق بنے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری عشق، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے خاص فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد يا کریم.